الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور تورات کی تعلیمات عطا کی اور اس کے بعد پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ اے موسیٰ تجھے کون سی چیز تیری قوم کو چھوڑ کر جلدی لے آئی ہم نے تو آپ کو قوم کے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا آپ تو تنہ تنہائی آ گئے تو گزشتہ کل کی نشست میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرات مفسرین نے اس پر مستقل کلام کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے اس سوال کے پیچھے کیا حکمت ہے کیوں پوچھ رہے ہیں تو ایک احتمال تو یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ آپ قوم کے نگراں ہیں ان کو تنے تنہا چھوڑ کر آپ کو نہیں آ جانا چاہیے تھا ایک احتمال تو یہ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ عام طور پر جب محب اور محبوب اور عاشق اور معشوق کی ملاقات ہوتی ہے تو معشوق اور محبوب اپنے محب اور عاشق کی زبان سے بلوانے کے لیے پوچھتا ہے کہ تم کیوں آئے حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میری محبت کی وجہ سے آیا ہے لیکن اس کی زبان سے یہ بات سننے کے لیے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے نیاز حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں وہ پہلے سے معلوم ہے پوچھنے والے کو لیکن یہ بات اس کی زبان سے سننے کے لیے پوچھتا ہے تو یہاں پر بھی یہی بات تھی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں جلدی تشریف لائے ہیں لیکن اسی نقطے کے پیش نظر پوچھا کہ اے موسیٰ تم جلدی کیوں آئے لیکن چونکہ دونوں احتمال تھے پہلا احتمال بھی موجود تھا دوسرا احتمال بھی موجود تھا اور پیغمبر کی فراست اس بات کو سمجھ چکی تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں وہ پہلو اختیار کیا جس میں دونوں کا جواب آ جائے کیا ارشاد فرمایا قالہم اولائی علی اثری اے میرے رب میری قوم میرے پیچھے ہی آ رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ میں غافل نہیں ہوں, بالکل قریب ہی ہے وہ, کچھ ہی دور ان کو چھوڑ کے آیا ہوں. اور وہ جو عاشقانہ بات تھی اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, اور اے میرے پروردگار میں تیری طرف جلدی اس لیے آ گیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے, آپ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ جل جلالہ وعم نوازہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ, آپ کے تشریف لے آنے کے بعد ہم آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کر چکے ہیں, اور اس آزمائش کا سبب سامری بنا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, اور ان کو سامری نے گمراہ کر رکھا ہے, غلط رستے پر لے گیا ہے. اس کا مفصل واقعہ گزشتہ کل کی نشست میں گزر چکا ہے حدیث ختون کے حوالے سے. اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کو غصہ بھی آیا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد, توحید سکھانے کے بعد, اور اللہ جل جلالہ وعم نوازہ کی قدرت کے مظاہر دیکھنے کے بعد میری قوم پھر شرک میں مبتلا ہو گئی. تو غصہ بھی تھا اور غصے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غصہ اور افسوس دونوں کو لے کر واپس تشریف لا رہے ہیں اپنی قوم کی طرف. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا, بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں. آپ تشریف لائے اور تشریف لا کر قوم کو جمع کیا. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 600,000 اسرائیلیوں میں سے صرف 12,000 افراد تھے. سامری نے گوسالہ بنایا, بچھڑا بنایا, اور حدیث فتون کے حوالے سے گزشتہ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر بنو اسرائیل نے اپنے پاس جو فرعونیوں کے زیورات تھے, سونے کے, چاندی کے, پیتل کے, تانبے کے, ان سب کو ایک کھڈے میں ڈال دیا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یہ دکھتے ہیں کہ ان کو اپنے گناہ کا کتنا احساس تھا کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے, یہ تو فرعونیوں کا مال ہے, یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے. اور اس میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ ان کے پاس یہ زیورات کیسے آئے. تو ایک قول تو یہ ہے کہ فرعونیوں کو جن اسرائیلیوں پر اعتماد ہوتا تھا وہ ان کے پاس بعض چیزیں بطور امانت کے رکھ جاتے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے فرعونیوں کے سامنے وہ بات جو رکھی تھی کہ ہمارا ایک میلہ ہے اور ہم میلے میں جانے والے ہیں, تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے پاس زیورات بھی مانگے کہ ہمیں زیورات استعمال کرنے کے لیے دو تاکہ ہم ہمارے میلے میں ان زیورات کو استعمال کریں. اس لیے کہ پہلے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ اسرائیلیوں کا جب کوئی تہوار آتا تھا, جب کوئی شادی واجی ہوتی تھی, تو وہ فرعونیوں کے پاس زیورات وغیرہ آریتن مانگتے تھے استعمال کرنے کے لیے. تو اسرائیلی کو یہ شبہ ہوا کہ اگر ہم اپنے میلے کی بات کریں, تہوار کی بات کریں, اور ان سے ہم زیورات حسب معمول نہ مانگے تو انہوں نے شک میں پڑ جانا ہے. تو آریتن انہوں نے زیورات مانگے. تیسری رائے یہ ہے کہ فرعونی جب بحر قلزم میں غرق ہو گئے تو اللہ جل جلالہ وعم نوازہ نے ان کے زیورات کو جمع کر کے سمندر کے کنارے پہ ڈال دیا, لیکن ایک بات تو یہ کہ یہ مال غنیمت میں شمار نہیں ہوگا اس لیے کہ لڑائی کوئی نہیں ہوئی تھی, اور اگر بالفرض و تقدیر اس کو مال غنیمت میں شمار بھی کیا جائے
ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں جب مال غنیمت کو حاصل کرتی تھی تو اس کا حکم یہ تھا کہ مال غنیمت کو جمع کر کے اس ایک پہاڑ پر ایک ٹیلے پر لگا دو اور آسمان سے ایک آگ آ کر اس پورے مال غنیمت کو جلا دیتی تھی. اگر آسمان سے آگ آ کر مال غنیمت کو جلا دے تو سمجھو کہ ان کا جہاد مقبول تھا, پر آسمان سے آگ آ کر اس مال غنیمت کو نہ کھائے تو سمجھو کہ جہاد میں کوئی گڑبڑ تھی. تو اگر یہ بطور امانت کے ان کے پاس تھے زیورات, یا انہوں نے بطور آریت کے لیے تھے, یا سمندر میں کنارے پر ان زیورات کو ڈال دیے تھے, تینوں شکلوں میں ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہمارے لیے یہ مال جائز نہیں ہے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھڈے میں سارے زیورات جمع کروائے اور آگ لگا دی, جس کی وجہ سے وہ پگھل کر ایک جگہ پر جمع ہو گیا. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامری نے خود لوگوں میں یہ بات چلائی اور کسی طرح بھی یہ جمع کیا, اور جمع کر کے اس نے خود اپنی محنت سے ایک گائے کا بچڑا بنایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ جل جلالہ منوالہ نے سمندر سے بچایا, فرعونیوں سے بچایا, اور آپ کنارے پر جب لگ گئے اور وہاں سے آگے بڑھنے لگے, تو پہلے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک قوم کو دیکھا, وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, تو وہ ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی, بتوں کی عبادت کرتی تھی. بعد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بت جن کو یہ پوجتے تھے وہ گائے ہی تھے, گائے کے بت تھے. تو یہ بنو اسرائیل کو شوق ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا موسیٰ جعل لنا الہاً کما لہم آلہاً, اے موسیٰ دیکھو نا ان کے پاس تو نظر آنے والے خدا ہے, ہمیں بھی ایسا کوئی بنا دیجئے, ہمارے لیے بھی تجویز کیجئے. سامری جو نفاق کی حالت میں بنو اسرائیل کے ساتھ چل رہا تھا, اس نے بنو اسرائیل کی یہ کمزوری معلوم کر لی, یہ ان کا ویک پوائنٹ معلوم کر لیا کہ ان کی طبیعت گائے کی پرستش کی طرف مائل ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے, ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نرمی تھی, اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس نے جلدی جلدی اپنا پروگرام بنایا اور اس نے بچھڑا بنایا. اور حدیث فتون کے اعتبار سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کا اس نے وعدہ لیا اور اس دعا کی برکت سے وہ بچڑا بن گیا. بہرحال اس کے اندر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے کی مٹی جو اس کے ہاتھ میں آئی تھی, اس مٹی میں کچھ حیات کا اثر تھا. یہ اللہ جل جلالہ عمن والہ ہی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز عطا کی تھی. تو اس حیات کے اثر کی وجہ سے وہ جو بچڑا اور وہ گائے کا بچہ سونے کا اور پیتل کا اس نے بنایا تھا, اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی اس کے منہ سے. بعض حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں آتی تھی, لیکن ایسی کاریگری سے اس کو بنایا گیا تھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو ہوائیں اس کے اندر داخل ہو کر اس کے منہ سے گائے کی آواز کو پیدا کرتی تھی, تو کوئی کرشمہ نہیں تھا. لیکن محققین حضرات نے یہی لکھا ہے اور جمہور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی جو مٹی تھی اس کا یہ اثر تھا, اور اسی اثر کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ آواز آتی تھی. اب جب اس کے منہ سے آواز آتی تھی تو یہ اس کا طواف کرنے لگ جاتے تھے, اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے. اور ان کی تین جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت نے یہ کہا کہ یہی ہمارا خدا ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خدا کو چھوڑ کر یہ ان کا خدا بھی یہی ہے, لیکن وہ بھول سے آگے چلے گئے ہیں اور خدا کو بچارے کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. ایک پارٹی تو یہ ہو گئی. دوسری جماعت جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی. اور تیسری جماعت نے یہ کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اس وقت تک ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے ہمیں منع کریں گے تو ہم توبہ کر لیں گے، ہم چھوڑ دیں گے. اصل فائنل بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور ہمیں منع کریں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے بچنے کا ایک بہانہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر دیکھا جائے گا، ابھی تو ان کو ایسا کہہ دو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، ان کی تشریف آوری کے بعد ان سے ہم پوچھیں گے. یہ تین جماعتوں میں سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جماعت تھی اس میں صرف 12,000 افراد تھے، اور 12,000 افراد کے علاوہ باقی 600,000 افراد جو بچتے ہیں وہ سب کے سب وہ دوسری پارٹی میں تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا غصے کے ساتھ، رنج کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہارے پروردگار نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ سے ہم کلام ہونے والا ہوں اور موسیٰ کو تمہارے لیے تورات عطا کرنے والا ہوں، اور اس تورات میں زندگی گزارنے کے سارے احکام ہوں گے، اس تورات میں عبادت کرنے کے سارے طریقے ہوں گے. رہی بات یہ کہ 30 دن کے بجائے میں 40 دن کے بعد آیا، صرف 10 دن لیٹ ہوا ہوں. تو 10 دن کی مدت کوئی لمبی مدت نہیں ہے کہ جس سے آدمی مایوس ہو جائے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کوئی شریعت لے کر تشریف لانے والے تھے، وہ تو آئے نہیں، اب پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں، چلو ہم ہی اپنا نیا دن بنا لیتے ہیں. یہ کوئی لمبی مدت نہیں تھی. تو آپ نے پوچھا کہ افطال علیکم العہد، کیا تم پر مدت لمبی ہو گئی تھی کہ تم مایوس ہو گئے تھے کہ میں واپس کتاب لے کر آنے والا ہوں کہ نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو تھی نہیں، ابھی تو صرف 10 دن گزرے تھے 30 دن کے بعد. تو دوسری شکل پھر کیا ہے؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا کیا تم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب اترے؟ یہ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ کہ آپ مجھ سے مایوس ہو گئے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں عبادت کے طریقے اور تورات اور دستور حیات لے کر تشریف لاتے ہیں کہ نہیں، اور میرے آنے سے مایوس ہو کر تم نے نیا مذہب اختیار کر دیا، یا یہ کہ تمہیں یقین تھا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام آ جانے والے ہیں، اور یہ دوسری شکل ہی ہے کہ تمہیں یقین تھا کہ میں آنے والا ہوں، اس کے باوجود تم اس جھنجٹ میں پڑے. اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے ہیں. فاخلفتم موعدی، کہ تم نے میرے وعدے، تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے سے پہلے ان سے وعدہ لے چکے تھے کہ دیکھو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دین پر پختہ رہو گے اور توحید کے جو اسباق میں نے تمہیں دیے تھے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اور میری عدم موجودگی میں میرے نائب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے رہو گے. انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عذر پیش کرنا شروع کیا. اور کیا عذر پیش کیا؟ انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہاں ہم سے وعدہ خلافی تو ہو گئی ہے، لیکن ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ مجبور ہو کر کی ہے. اچھا بھائی کون سی مجبوری تھی؟ کہتے ہیں وہ جو کرشمہ ہم نے دیکھ لیا اس سے ہم مجبور ہو گئے. وہ جو اس کی زبان سے گائے کی آواز آنے لگی تو ہم مجبور ہو گئے کہ یہ خدا ہی معلوم ہو رہا ہے. اور پھر سامری کی تقریر اور اس نے جس انداز میں ہمیں سمجھایا، اب ظاہر ہے کہ یہ عذر لنگ تھا، اس عذر کی کوئی حقیقت نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کی باتیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ قالوا ما اخلفنا موعدك، کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، بملکنا ہمارے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، لیکن ہم پر لاد دیے گئے تھے فرعونی قوم کے زیورات میں سے بوجھ، ہمارے سروں کے اوپر ان کے زیورات کے بوجھ تھے، اور بوجھ کیونکہ ہم اس کو ناجائز سمجھتے تھے. فقذفناها، لہذا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہم نے ان کو ڈال دیا کھڈے میں، اور دوسری روایت کے مطابق سامری کے کہنے سے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح سامری نے بھی جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ ڈالا. اور یہاں سے یہ قصہ شروع ہو گیا، ہم مجبور ہو گئے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا تو ان کو پورا احساس تھا کہ جو زیورات ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ ناجائز کے ہیں، لیکن ان ناجائز زیورات سے اللہ کی شرک میں مبتلا ہو گئے، اس کا ان کو احساس نہیں ہوا. وہ چھوٹے گناہ کا تو احساس تھا، لیکن اس کو نکالنے میں بڑے گناہ میں جو مبتلا ہو گئے اس کا ان کو احساس نہیں ہوا. اب یہاں تک تو ان کی بات ختم ہو گئی. اب اللہ جل جلالہ کے اپنی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِدْلًا، بس اس نے سامری نے ان کے لیے ایک گوشالہ بنایا، بچڑا بنایا. جسدن، جو ایک جسم ہی تھا، یعنی اس کے اندر روح یا جان بالکل نہیں تھی، ایک جسم ہی تھا. لہو خوار، لیکن اس کے لیے گائے کی آواز تھی. فقالو، بس انہوں نے کہا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے. فنسیا، بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بےچارے بھول کر آگے چلے گئے. اللہ جل جلالہ امن والوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف گائے کی آواز کا اس بچڑے سے نکلنا، اس نے ان کو قائل کر دیا کہ یہ خدا ہے. اللہ کے بندو، کچھ تو عقل استعمال کرو کہ یہ تم سے بولتا ہے کہ نہیں. اس میں تو بولنے کی طاقت نہیں، اور بولنے کی طاقت کے بعد یہ بھی دیکھو کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں. خدا ہونے کے لیے کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ تم سے گفتگو کرے، تمہیں نظر آ رہا ہے تو تم سے گفتگو تو کرے. یہ گائے کی آواز کا نکلنا یہ الوہیت کی دلیل تھوڑی ہے. اور بولنے کے ساتھ ساتھ اس نے تمہیں کوئی نفع پہنچایا، اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا، اس کے اندر کوئی نفع پہنچانے کی طاقت ہے، کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت ہے. اللہ جل جلالہ ومن والہ ان کے عذر کی تردید کر رہے ہیں کہ کوئی عذر نہیں، تمہیں ہم نے عقل دی تھی اور عقل کا تقاضا اور مقتضا یہی تھا کہ تم اس بات کو سمجھ لیتے کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی شرارت کی وجہ سے اس کو خدا بنا لیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ افلا یرونا، کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ ان کی طرف بات بھی نہیں کر سکتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ یہ کسی نقصان یا کسی نفع کا مالک ہے. یہاں تک تو یہ قصہ ہوا. اب واپس قصہ جا رہا ہے وہاں پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لائے. اللہ جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارا ہارون ان کو متنبہ کر چکا تھا. ایسا بھی نہیں کہ بھئی چلو غلط فہمی سے مبتلا ہو گئے اور ہم نے اس کو خدا سمجھ لیا، ہمارے اختیار میں نہیں رہا تھا، ہم مجبور ہو گئے، ہماری عقل نے کام نہیں کیا. اتنا ہی ہمارے ہارون ان کو سمجھا چکے تھے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق کے ہارون علیہ السلام ان سے پہلے کہہ چکے تھے، ابھی موسیٰ علیہ السلام آئے بھی نہیں تھے. کیا کہہ چکے تھے؟ یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، اس بچڑے کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے. یہ صرف آزمائش ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائیں گے، انہوں نے اس کا انکار ہی کرنا ہے. یہ اللہ جل جلالہ وامن والہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ توحید پر کون ثابت قدم رہتا ہے، توحید کو کون چھوڑتا ہے. اور رہی بات یہ کہ خدا، تو وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرحمن، اور بے شک تمہارا پروردگار تو رحمان ہی ہے. رحمان کا لفظ بطور خاص اس لیے استعمال کیا کہ تمہارا رب وہ ہے جس کی تم پر ہزاروں کروڑوں مہربانیاں ہوئی ہیں. تمہارا رب تو رحمان ہی ہے. فَاتَّبِعُونِ، لہذا تم میری بات، تم فَاتَّبِعُونِ، تم میرے نقش قدم پر چلو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کو مانو. تو انہوں نے موسیٰ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، ہم تو برابر اس بت پر جم کر رہیں گے. حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام سے واپس آئیں گے، ان سے ہم دریافت کریں گے. جب وہ ہمیں کہیں گے کہ بھئی یہ تمہارا خدا نہیں، تمہارا خدا دوسرا ہے، اس وقت پھر ہم دیکھیں گے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات کرنے کے بعد اب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں غصے کی حالت میں کہ بھئی تو کیا کر رہا تھا، قوم میں قوم شرک میں مبتلا ہو گئی اور تو کہاں تھا. اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی طرف سے صحیح عذر پیش فرماتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ و منوالہ میں شرک سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ تعالی ہمیں شرک اکبر شرک اصغر دونوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ جل جلالہ وعمن وعلہ عقائد کی صحت کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔